سورة الكهف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سنی. مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کے شروع کی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا، یعنی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اسی طرح سورۃ کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھ لی، جمعہ کے دن خاص طور پر، اس کے لیے اگلے جمعہ تک اللہ کی طرف سے ایک روشنی یا نور رہے گا. مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے سورت کی تلاوت شروع کی، ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا شروع کر دیا. انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل اپنے اوپر نظر آیا جو ان پہ سایہ کیے ہوئے تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے، اور خاص طور پر سورت کہف کے پڑھنے پر نازل ہوئی تو یہ سورت قرآن کے نصف میں ہے اور بہت اہم سورتوں میں سے ہے. بہت زبردست سبق ہیں اس کے اندر، اس لیے ہر جمعہ کے دن اسے پڑھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کوئی مصروف ہے یا نہیں پڑھ پا رہے تو لگا کر ساتھ ساتھ دل میں دہرا لیں، اس کو تازہ ضرور کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. یعنی خاص طور پر اس سورت کے اندر کیا اہم پیغام ہے، کس کے لیے؟ نصارہ کے لیے. پچھلی سورت کس کے بارے میں تھی؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود کے بارے میں زیادہ بات تھی، اور اس میں نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ سراسر حد سے گئی گزری بات ہے، ان کو اس کے بارے میں خبردار کرو. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یہ پیغمبر کا حال ہے، اور پیغمبر کی امت کا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کے پیچھے جان کھو رہے ہیں، جان گھلا رہے ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور اللہ کی بات کو مانتے نہیں؟ آپ نے جان گھلائی تو لوگوں میں تبدیلی آئی، اور ہم جان بچائے بیٹھے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں۔ اصل میں دعوی کا کام آخرت کی فکر، آخرت کے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی فکر، یہ تو ہمارے کاموں کی لسٹ میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ کرنے کا کام ہے۔ خود مسلمانوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل ہے کہ اس کام کے بغیر نجات نہیں، مصیبت میں پڑو گے کہ سمجھ آ کے ہی نہیں دیتی بات، کہ یہ بھی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے، ایسے ہی جیسے کھانا پینا ذمہ داری ہے، کیونکہ آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے کام کے لیے تو تیاری کرنی پڑتی ہے، چھوٹا سا بھی کوئی پروجیکٹ ہو کتنا کچھ پلان کرنا پڑتا ہے اور پریپئر کرنا پڑتا ہے، تو آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے، یہاں تو ہم نے ان گھروں میں تو تھوڑی دیر رہنا ہے نا، چند سالوں کی بات ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پیچھے صورت میں سب کو ہی جانا ہے یہاں سے، لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں، اس کی کتنی فکر ہے، اور اس کے لیے کتنی زیادہ لوگوں کو کتنا زیادہ جگانے اور خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، جتنی بھی اٹریکشنز ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو بھی تم کو نظر آتا ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا، بیوٹی، یہ زمین کا زیور ہے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، جو کچھ بھی دیکھتے ہو، یہ سب اٹریکشنز بنا کے اصل میں تمہارا امتحان لیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کہ اچھے کام کس کے ہیں، آخرت کی تیاری کون کر رہا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یہ تو بس چند دن کے لیے بنائے، جیسے ایک سٹیج بنایا جاتا ہے، مثلا جب اولمپکس ہوتے ہیں کسی خاص ملک میں، پھر کیا ہوتا ہے، کتنی تیاری ہوتی ہے، ہر چیز تیار کی جاتی، ہر چیز سجائی جاتی ہے، صرف وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر یہ سب ہوتا ہے بلکہ آس پاس کا شہر بھی، سالوں تیاریاں ہوتی ہیں، پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے، پھر جب ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، بس پھر ایک نام رہ جاتا ہے، باقی سب چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے، ایک سٹیج بنتا ہے، سجتا ہے، اس کے بعد سب اٹھ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طرح چند دن کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کے بعد یہ سب لپیٹ دی جائے گی، امتحان کے لیے بچھائے، جیسے بچے مونٹیسری میں جاتے ہیں نا، تو اپنا میٹ بچھاتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جب کام کر چکتے ہیں پھر خود ہی اس کو رول کر دیتے ہیں، بس کام ختم، چھٹی، اب گھر جانے کا وقت ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی یہ میٹ بچھایا ہوا، یہاں چند دن کا کام ہے اور پھر چھٹی، یہاں سے فارغ ہو کے اصلی گھر جانا ہے، آگے گھر ہے کہاں، کتنی تیاری ہے اس کی۔ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ تو یہ ایک واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، جن کی ایمان میں آزمائش ہوئی تھی، دین میں آزمائش ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، دین بچانے کے لیے غار کا رخ اختیار کر لیا، وہاں جا کے پناہ لی، کیونکہ آخرت کا امتحان سخت امتحان ہے، وہاں کامیابی ایمان والوں ہی کے لیے ہے، تو انہوں نے اس کامیابی کے لیے دین نہیں قربان کیا، اپنا شہر چھوڑ گئے، عیش و عشرت اور آرام چھوڑ گئے، اور جا کے غار میں چھپ گئے۔ اس اول فتیت الی الکہف، وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، فقالو، تو انہوں نے کیا کہا، دعا مانگی، اے پروردگار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمارا حال درست کر دے، ہماری مدد فرما، ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں بتا۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، یہ ایمان والوں کا قصہ ہے، ایمان والوں کے حالات ہیں، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، جب ایمان ہوتا ہے تو ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں، جب انسان ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لازم و ملزوم. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. کہتے ہیں یہ وہاں کی ایلیٹ کے بچے تھے جن کے والدین تو بگڑے ہوئے تھے لیکن ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، تو انہوں نے کسی سے بھی ڈرے بغیر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اور یوتھ ہر دور میں ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ ان کے سامنے مصلحتیں نہیں ہوتی، اگر ان کو حق مل جائے تو وہ حق کے اعلان میں ڈرتے نہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے، یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیں. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے، یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر اپنا ایمان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب ان کا توکل کیا تھا؟ غار میں بھی جا رہے تھے اور بھروسہ بھی تھا اللہ پر، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ کر کہا کہ اب توکل ہے آپ پر، کوشش کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، اور جہاں وہ پھر خود ان کے پاس نہیں تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کا انتظام، تو اس کو وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری لمٹ بس اتنی تھی. یہی توکل اور تدبیر ہوتی، تدبیر کی ایک لمٹ ہوتی اور توکل ان لمیٹڈ ہوتا ہے، تدبیر بندے کی طرف سے ہوتی اور اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ بندے کی مدد کرتا ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے، اب کیا ہوا کہ وہ چند نوجوان تھے غار میں جا کے چھپ گئے، تو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا اور جب سورج آتا تو سورج بھی ان سے بچ کے نکلتا. دیکھیں زمین تو زمین، آسمان کی چیزیں بھی نہیں، بلند چیزیں، سورج جیسی چیز کتنا بڑا ہے سورج، آپ کی کئی سو زمینوں، کئی ہزار زمینوں کے برابر. اب اتنا بڑا سورج وہ چاند نوجوانوں کے لیے رستہ بدل رہا ہے، وہ ان کو دھوپ سے بچا رہا ہے، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سفوکیشن نہیں، کچھ نہیں، سو رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے، اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا تم کو. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہیں دیتے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کھا جاتی، جیسے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا چوکیداری کرنے، اگر تم کہیں جھانک کر ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی کوئی وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا. یہ کچھ لوگ ہیں سو رہے ہیں اور کتا سامنے بیٹھا ہے، کتے کو دیکھ کے تو ویسے ہی ہر ایک کی سیٹی گم ہو جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، کتنے دن یہاں رہے ہو، یعنی سوئے رہے صدیوں. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، بالکل ایسے ہوتا نا جب آپ سو کے اٹھتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ٹائم ہوا، کتنی دیر ہو گئی، کتنی باقی ہے. دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہو، ایک دن یا دن سے کچھ کم حصہ، حالانکہ وہ سینکڑوں سال تھے. نیند میں انسان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا، جب تک کہ گھڑی نہ دیکھ لیں آپ نہیں کہہ سکتے آپ کتنا سوئیں. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، وہ بیکار باتوں میں بحث نہیں کرتے اور لڑتے جھگڑتے نہیں اس وقت. کم عقل نا سمجھ لوگ یوز لیس چیزوں پر بحث شروع کر دیتے، بیکار باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں. اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کتنے دن یہاں رہے، بس سوئے تھے اٹھ گئے کافی ہے. یعنی سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ انسان سوال وہ کرے جس سے نفع مند علم میں اضافہ ہو. ورنہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، مجھے ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کا فائدہ نہیں، میں کیوں اپنی صلاحیتیں کان آنکھ بیکار چیزوں میں ضائع کروں. اور عموماً ہم اپنے کان آنکھ کہاں ضائع کرتے ہیں، ایسی باتوں میں، نمبرز پہ جھگڑنا، فگرز پہ جھگڑنا، نہیں اتنے تھے، نہیں اتنا تھا، نہیں اتنے بجے تھا، نہیں اتنے بجے تھے، ٹائم پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تم اتنے بجے آئے، نہیں میں اتنے بجے آئے، دیکھا ٹائم دیکھا تو صحیح، اتنے گھڑیوں کا فرق ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، بس بند کرو، اچھا اتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے کام ختم، آگے چلو کام کی بات کرو. جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لفظ سے فضولیات سے بچا کے رکھتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے بھی بچاتے ہیں، غیر ضروری گفتگو سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. کام کی بات کرتے ہیں، کھانے کی کرتے ہیں، کیونکہ بھوک لگی ہوگی اب ان کو، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اب یہ نہیں کہا کہ چلو سارے ہی چلتے ہیں، ڈیلیگیشن، کوئی جا کے لے آئے، ہم کچھ اور کرتے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنساری کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے، پھر تو مارے گئے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، اور اس میں بھی تو یہ ہوگا نا، لوگ قبروں سے سوئے ہوئے اٹھا لیے جائیں گے. اس وقت اصل تو سبق یہی ملنا چاہیے تھا اس قوم کو. کہتے ہیں جب یہ اٹھے تھے اس وقت اس قوم میں آخرت کے بارے میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی اٹھے، بھئی ایسے ہی جیسے سونے کے بعد اٹھتے ہیں. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، یہ تو کوئی بڑے نیک ولی لوگ تھے، لہذا مقبرہ بنانا چاہیے اور ساتھ مسجد ہونی چاہیے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے، اور زیادہ عقل مند تو وہی ہے نا کہ جو کہیں کہ بھئی رب ہی بہتر جانتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو کسی کو اس کے حال سے یا مقام سے اوپر اٹھانا ہی تو غلو ہوتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، اب یہ نمبرز میں جھگڑنا، اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ دوسرے کہہ دیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. لا تقف ما لیس لک بھی علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. اب اگر آپ کا نظریہ تین کا ہے یا پانچ کا ہے اور آپ دوسرے کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، حاصل کیا ہوگا اگر مان بھی لیا دوسرے نے؟ لا حاصل بحث. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا. تو یہ تھا سورۃ کہف کا پہلا قصہ جس میں ایمان بچانے کی بات ہوئی. کچھ لوگوں کا واقعہ بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ ایمان بچانا ضروری ہے، خواہ وہ کسی غار میں چھپ کر ہی کیوں نہ بچایا جائے. تو جب فتنے کا دور ہو اور انسان کا باہر نکل کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، کیا کرے؟ پھر وہ ایمان کو بچائے، چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز چھوڑنی کیوں نہ پڑے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ، انشاء اللہ. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرح میری رہنمائی کر دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. جیسے ان کی تعداد اللہ جانتا ہے ایسے ہی ان کے قیام کی مدت بھی اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر نہیں اس کے سوا. اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کہ تو سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں. نہیں کسی کو اجازت نہیں کہ کلام اللہ میں کوئی تبدیلی کرے, اور کر سکتا بھی نہیں کہ اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرنا, آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے, یا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دینا, یہ انتہائی غلط بات ہے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کتاب, جس میں جہاں پر سورۃ یاسین کی مبین ختم ہوتی ہے اس سے پھر دوبارہ وہاں سے سورۃ یاسین شروع کر کے پھر اگلی مبین تک لے جاتے, پھر یعنی کافی زیادہ اس میں ٹیکسٹ کے اندر چھپا ہوا تھا, پراپر کتاب چھپی ہوئی تھی, بالکل ڈسٹارٹڈ ٹیکسٹ, اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ڈالا ہوا. ہمیں اس کی اجازت نہیں. نہ اصل ٹیکسٹ کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. مثلا اگر آپ کو مائنڈ میپ بنا رہے ہیں, کچھ بھی بنا رہے ہیں, تو اس کا سیکوینس برقرار رکھیے. اس کو اوپر نیچے اس طرح نہ کریے کہ یہ نہ پتا چلے کہ پہلے کیا بات اور پیچھے کیا ہے. اور اسی طرح تفسیر کرتے وقت, سمجھ بوجھ کے وقت, اس میں بھی انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو. لا مبدل لکلماتی, اگر کوئی ایسا کرے گا, ولن ترید لہ من دونہ ملتحدا, تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام اللہ میں تبدیلی کرنے والے تھے, یا پھر یہ ہے کہ آپ جو اہل ایمان مخلص تھے, مومن تھے, ان کو اپنے مجلس سے ہٹانے والے تھے. بات یہ ہے کہ یہ سراسر مشرکین کا مطالبہ تھا ان سے, جس طرح انہوں نے مطالبے کیے تھے نا معجزے لانے کے, تو اسی طرح انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی مجلس میں جب آئیں گے, جب یہ بلال اور عمار اور اس طرح کے لوگ جو ان کی نظر میں گھٹیا تھے وہ کیا وہاں سے اٹھا دیے جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, تم ان کو اپنے ساتھ رکھو گے, ان کو ہٹاؤ گے نہیں کسی ابو جہل کے کہنے پر. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ دین میں سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے, اخلاق ہے. چاہے دنیا کا مال کچھ بھی نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کا اپنا ہو, رشتے دار ہو یا پرایا ہو, کوئی بھی ہو. یریدون وجہہ, وہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اسی کی رضا. ولا تعد عیناک عنہم, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ دنیا کی رونق تم کو پسند ہے کہ تم بلال عمار اور یاسر کو تو ہٹا دو اپنی مجلس سے, اور ابو جہل اور ابو لہب کو لے آؤ کہ وہ بہت سٹیٹس والے لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے, کسی بھی دینی ادارے میں, کسی بھی مسجد میں, کہیں لوگوں کو جب اللہ کے نام کے لیے اللہ کا نام لے کر بلائے تو سب کو برابر کی عزت دیں, اور سبھی کا خیال رکھیں, سبھی کا حق سمجھیں. کیوں کیوں؟ اللہ کا گھر ہے اور سب کے لیے برابر ہے. سواء العاکف فیہ والباد, باہر سے آنے والا اور لوکل, سب کا حق برابر ہے. کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام پر کسی سے دوستی کرے تو اس کے مال اور اس کے دنیاوی سٹیٹس کو سامنے نہ رکھے. اگر نہیں ہے تب بھی, اور اگر ہے تب بھی. نہیں ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, اسے کیا دوست بنانا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. اگر ایمان اور تقویٰ اور اس کے پاس بیٹھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کر لو, ان سے نگاہ نہ پھرو. دوسرا یہ کہ اگر ہے ان کے پاس مال ہے, دولت, سٹیٹس ہے, سب کچھ ہے, تو اس صورت میں بھی ان سے دوستی ان کی ان چیزوں کی وجہ سے نہ کرو, بحیثیت انسان کے کرو. ان کی چیزوں کو نہیں, ان کو چاہو. اس سے کیا ہوگا؟ وہ حقیقی بانڈنگ پیدا ہوگی, کیونکہ سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے مل رہے ہیں. اسی لیے اسلام میں کوئی ایسا کلاس سسٹم نہیں ہے کہ یہ اس کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ وہاں نہیں جا سکتا. سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اور ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے درجے بڑھ جاتے ہیں. فرمایا کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا.
کسی ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ بھی زندگی کا ایک عام اصول ہے. جو شخص قرآن سے رشتہ توڑ بیٹھے، اللہ سے رشتہ توڑ بیٹھے، تم اس کی بات نہ مانو، اس کی دوستی اختیار نہ کرو. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، کبھی کچھ کیا تو ڈھیروں کام کر دیا، اور کچھ نہ کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کو کاموں میں اعتدال اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی پسند ہے. ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا جا رہا ہے جو خواہش نفس کی پیروی کریں، اور جن کے طریقہ کار میں کوئی سٹیبلٹی نہ ہو، افراط و تفریط ہو، موڈز کے غلام. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا کام آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، وہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے تیار ہو، کچھ اور اسی طرح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس اچھا اچھا سستی اور چیزوں مشغول ہو گئے. خصوصاً جو فجر کے قرآن کی بات کی نا میں نے، تو جن لوگوں کو سونے کی عادت ہے ان کو یہ ساتھ انتظام رکھ کے پھر اپنی عادت توڑنی پڑے گی. افراط و تفریط، یہ جو افراط و تفریط ہوتی ہے، جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کبھی جوش میں آ کے خوب کام کیا، خوب عبادت کی، کبھی نمازیں بھی فرض بھی چھوڑ دیے، کبھی ایکسائٹمنٹ میں بہت سارا خدمت کا کام لوگوں کا کر لیا، اور کبھی چھوٹی سی چیز کا انکار کر دیا، یہ چیز ٹھیک نہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ مانو، ایسے لوگوں کے طریقے پہ مت جاؤ. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگوں سے کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے نا، کبھی قریبی لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں، کہ ان کے موڈز ہوتے ہیں، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. پھر ان کی خوشی کے مطابق مت کام کرو، پھر انسان ان کے طریقے پہ مت چلے، یہ مراد ہے، ان کے طریقے پہ مت چلو. یہ بیماری بھی بن جاتی ہے، اور یہ پھر روحانی نفسیاتی بیماری سے آگے جسمانی بیماری بن جاتی ہے، کہ شدید غصے کے فٹ، شدید خوشی کے، شدید ہنسنے کے. تو لیکن قرآن شفا ہے، کیونکہ قرآن کنٹرول کرنے کو کہتا ہے نا ان چیزوں کو. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ متکبر ہیں ان کی بات پہ کان نہ دھریں، جو لوگ غریب ہیں، دنیاوی سٹیٹس نہیں رکھتے لیکن ایمان ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان سے نگاہ نہ پھیریں، انہیں چھوڑ کر دنیا کی زینت کی طرف راغب نہ ہو. کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافلوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی، انا کا شکار ہے، اپنے کچھ آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے کچھ مسائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ حل ہوں گے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، یا ہم دین پڑھیں گے، یا سمجھیں گے، سمجھائیں گے. تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانے کی ضرورت، ان کو بہت امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں.